دنیو که وزیر اعظم
بیتا دریا سارا قاسم
دنیا کا وزیر اعظم
یہ قائد ہمارا یہ چڑھتا سورج یہ چلتا سمندر یہ بہتا دریا سنی بولا للکار کے بولا شیعہ بولا ترک کے بولا خوف سے بولا نجفی بولا نقوی بولا شیعہ بولے ترک کے بولے خوف سے بولے خوف کے بولے سنی بولا للکار کے بولا میں بھی بولا تم بھی بولو مل کے بولو زور سے بولو ویلکم 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 ویلکم
والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختاري أصحابي واختارني منهم أربابا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا أو كما قال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں ہم نے ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے، سر جھکا کے جیے نمو چھپا کے جیے، ستمگروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، راہ زندگی پہ ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشالیں چلا کے جیے۔ دوستو آؤ ایک کام کریں، اسوہ مصطفیٰ کو عام کریں، اور جن سے ہو روشنی زمانے میں ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ صدر جلسہ، معزز علماء کرام، قابل قدر سامعین مکرم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بالخصوص سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں، آج آپ کے شہر قادر پور راوہ میں عظمت صحابہ کانفرنس کے عنوان پر منعقد ہونے والی یہ عظیم الشان کانفرنس 28 نومبر سے شروع ہو کر 29 نومبر میں داخل ہو چکی ہے، اور مجھ سے قبل جانشین امیر عظیمت بطل حریت مورخ اسلام قائد سپاہ صحابہ علامہ ضیاء الرحمان فاروقی مدظ اللہ علی کا مختصر لیکن بہت ہی جامع خطاب آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں۔ آپ حضرات کی خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی یہ بات ہے کہ سپاہ صحابہ کے آج ذمہ دار اراکین عہدیداران، جو کہ بہت ہی کم جماعت کے اصول اور ضابطوں کی وجہ سے ایک اسٹیج پر جمع نہیں ہوتے، آپ کے اس اسٹیج پر بغیر کسی پروگرام کے جمع ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں یہ صرف آپ حضرات کے خلوص اور آپ حضرات کی محنت اور کاوش اور اللہ تعالی کی آپ کی اس محنت اور کاوش کو شرف قبولیت سے نوازنے کا نتیجہ ہے۔ میں اپنی تقریر کے آغاز سے قبل اپنے ان نوجوان ساتھیوں کو جنہوں نے اس شہر میں اس خوبصورت انداز میں آج کی اس کانفرنس کا اہتمام کیا ہے، دل کی اتھا گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آپ کی محنت، کوشش، جد و جہد کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے راستے میں آنے والی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے اور آپ کے پایا استقلال میں پروردگار عالم مزید قوت پیدا فرمائے۔ میں اس تفصیلات میں نہیں جاتا کہ آج کے دور میں سپاہ صحابہ کے اسٹیج سے کوئی جلسہ منعقد کرنا کتنا بڑا کام ہے، یہی نوجوان اگر چاہتے تو اس شہر میں ایک کسی بڑے کھیل کے ٹورنامنٹ کا اہتمام کرتے تو انہیں آسانی سے فنڈ میسر آ جاتے اور بڑی خوشی خوشی سیاسی شخصیات ان کے اس اہتمام میں شریک ہوتی، آپ کے ضلع کے افسران اس ٹورنامنٹ میں مہمان خصوصی بننا اپنے لیے فخر سمجھتے، ان نوجوانوں کے نمبر بنتے، ان کے مراسم پہلے سے زیادہ بڑھتے، انہیں دنیاوی طور پر بہت زیادہ فائدہ ہوتا اور سیاسی طور پر یہ بہت آگے چلے جاتے. اگر یہی نوجوان جتنی محنت اس جلسے کے لیے کی ہے اس سے دسواں حصہ محنت کرتے تو دنیاوی لحاظ سے کوئی بھی ایسا کام کر سکتے تھے جس کے لیے ان کے پاس آسانی اور وسائل کی فراوانی اور سیاسی اور سرکاری شخصیات کا تعاون انہیں ساتھ ساتھ حاصل ہوتا. لیکن میں اس لیے انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سب کاموں کو چھوڑ چھاڑ کر اپنے لیے یہ راستہ متعین کیا کہ وہ اپنے شہر میں اصحاب رسول کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے صحابہ کرام کے اسلام میں دین میں ان کی شخصیت کا ان کے کردار کا ان کی ذات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے سپاہ صحابہ کے اسٹیج سے جلسہ کریں گے. جبکہ وہ اس بات کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دیکھ چکے ہیں تجربہ ہے کہ سپاہ صحابہ کے اسٹیج سے ہونے والا جلسہ اس کی صدارت کے لیے کوئی آنے کو تیار نہیں ہوتا اس کے لیے چندہ دینے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا حکومت کی طرف سے اکثر مواقع پر میں یہاں کی بات نہیں کرتا میرے مجھ سے قبل یہاں کے ہمارے صدر نے بتلایا کہ یہاں تعاون حاصل ہے اور میں اس پر انہیں شاباش دیتا ہوں اور میں یہاں کی جیسا کہ انہوں نے بیان کیا ہے انتظامیہ کو میں پاکستان اور پنجاب کی ایک انوکھی انتظامیہ سمجھ کر ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ورنہ ہمارے ساتھ یہ حال نہیں ہوتا. بات سنیں نعروں پر کمی کریں بات مکمل ہو ورنہ تجربہ یہ ہے کہ جلسے کی اجازت نہیں ملتی جوتے گھس جاتے ہیں افسروں کے چکر لگا لگا کر دفتروں کے چکر لگا لگا کر اجازت نہیں ملتی. پھر جلسہ ہوتا ہے یہ بھی اس بات سے آپا کی روایت ہے کہ اجازت ملے نہ ملے یہ نغمہ نہیں گلے لالا کا پابند بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ یہ اجازت کا پابند نہیں ہے یہ اجازت نامے کے منتظر نہیں ہوتا. دے دو تو تب بھی تمہاری مرضی اور احسان نہ دو تب بھی تمہاری مرضی اور احسان ڈنکا بجے گا ہی بجے گا. اجازت نامے کے چکر ہے پھر یہاں تک کہ ضمانت دو آپ کوئی نہ کوئی چیز گروی رکھو. ڈیرہ غازی خان میں ایک جلسے کے لیے لکھ کر دیا کہ ہم 20,000 روپے کی ضمانت دیتے ہیں اور اب وہ سپاہ صحابہ کے خلاف ڈگری ہو گئی کہ 20,000 لاؤ ضمانت دے. جلسہ ہو گیا اور شاید ہی کوئی جلسہ ہوگا جس کے اوپر مقدمہ نہ ہو. شاید میری نظر میں آج تک میرا ایسا کوئی جلسہ نہیں ہے نہ فاروق کے سامنے مقدمے. یہ ساری صورتحال سامنے 8 دن کی کوشش محنت انتظام جدوجہد آنے والے مہمانوں کے ٹھہرانے کا اہتمام جلسے کا اہتمام یہ سب کچھ سامنے دفاتر کے چکر سامنے ہیں اور پھر منتظمین کے سامنے جلسے کا نتیجہ بھی سامنے ہے. جلسے کا نتیجہ بھی ایف آئی آر سامنے ہے 16 FPO سامنے ہے گرفتاری سامنے ہے جیل سامنے ہے حوالات سامنے ہر چیز سامنے ہونے کے باوجود پھر جلسہ کرنا تمام تر عواقب و نتائج شروع اور آخر کے حالات بالیقین سامنے ہونے کے بعد اپنے موقف کی بات کہنا اپنے مشن کو ٹھوس طریقے سے بیان کرنا اور اپنی بات پہ جمع رہنا یہ سپاہ صحابہ کا نشان ہے ترہ امتیاز ہے. میں اسی انداز پر آج کے منتظمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور قبل از وقت انہیں تیار رہنے کی تلقین بھی کرتا ہوں. آپ سمجھ گئے
میرے بھائی ہم پورا جلسہ کریں گے، ہم پورے جلسے میں یقین دلائیں اور پورے جلسے میں شیعہ کو ایک مرتبہ بھی کافر نہ کہیں، ایف آئی آر تب بھی کٹنی ہے، یہ آپ بھول جائیں۔ الحمدللہ یہاں تو کوئی پابندی نہیں، بات بڑی پابندی لگاتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں آپ بڑے بولے بالے، ایف آئی آر تو کٹنی کٹنی ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اس لیے جو ہم نے بیان کرنا ہے ہمیں بیان کرنے دے، اگر آپ کو اتنا ڈر تھا تو ہمیں بلایا کیوں؟ مت بلائے وہ شخص ہمیں جس نے بلانے کے بعد ہمارے ہاتھ پاؤں باندھنے ہو اور زبان پہ تالے لگانے ہو، ہمیں بلانا ہے تو پھر دل جگر کے ساتھ بلاؤ۔ اس لیے کہ ہم نے حق نواز شہید سے سیکھا یہ ہے کہ جو کلمہ حق ہے اسے بار آن کہنا ہے، جو حق و صداقت میں مبنی نعرہ ہے اسے ہر چوک چراہے میں سنانا ہے۔ اور میں آج تو کہا کرتا ہوں کہ انتظامیہ کے لوگوں اب ہم سے مت الجھو، پولیس کے ساتھیوں ہمارے ساتھ مخالفت مت مول لو، جن نعروں کی بنیاد پر، جس تقریر کی بنیاد پر تم ہم پہ ایف آئی آر کہتے ہو، تم ایف آئی آر کب تک کاٹو گے؟ یہ تقریر تو قومی اسمبلی کے فورم پہ ہم کر چکے ہیں، یہ تقریر کر چکے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں ہے۔ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے سرنوش صحابہ کبھی اسمبلی میں پیش ہو چکا ہے، یہ حکومت ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے۔ آج بل آیا چھٹی کر دی، پھر بل آیا چھٹی کر دی، میں نے کئی مرتبہ کہا بھائی بکرے کی ماں کب تک شہر منائے گی؟ بکرے کی ماں ایک نہ ایک دن چھری کے نیچے کب تک شہر منائے گی؟ آپ کے علم میں نہیں ہے ناموس صحابہ بل اسمبلی میں، اسمبلی کے ایجنڈے میں شامل ہو چکا ہے، ہر ہفتے منگل کے روز ناموس صحابہ بل ایجنڈے میں شائع ہو کر ٹیبل پر ہوتا ہے۔ وہ ایک نظام ہے کہ ہر منگل کے بعد بدھ کے روز قرآن اندازی ہوتی ہے، جتنے بل ہوتے ہیں 40-50 جو پہلے نمبر پر نکلتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ منگل کے دن پہلے نمبر پر بحث ہوگی۔ شروع شروع میں جن دنوں میں دستخط مہم جاری تھی، یہ ہمارا بل کبھی 28 نمبر پر، کبھی 40 نمبر پر، کبھی 20 نمبر پر نکلتا رہا۔ جب مہم مکمل ہو گئی، تمام ممبران اسمبلی کو دستخط کر چکے، کچھ یقین دلا چکے، کچھ ذہنی طور پہ تیار ہو چکے، کچھ غیر مطمئن سے تھے ان کو اطمینان ہو گیا، اس کے بعد الحمدللہ جب بھی بدھ کا دن آتا ہے بل پہلے نمبر پر، جب بھی قرآن اندازی کے لیے ہاتھ ڈالتے ہیں بل دوسرے نمبر پر۔ یہ گزشتہ اجلاس میں 3 ایسے ہوا، ہاتھ ڈالا جو بل نکلا وہ نہ اسے صحابہ بل، جس کا مطلب یہ ہے کہ منگل کے روز اب بحث شروع ہو جائے گی۔ دوسرے جتنے بھی پرائیویٹ بل ہیں، کسی کو پیش کرنے والا ایک آدمی، کسی کو پیش کرنے والے 2 پرائیویٹ بل، یہ وہ واحد بل ہے جسے پیش کرنے والے 45 آدمی، اور پیش کرنے والوں میں ایک درجن علماء کرام۔ ایک آدمی بل پیش کرتا ہے، اسے بحث کے لیے اجازت ملتی ہے 15 منٹ، وہ بمشکل 5 منٹ بولتا ہے اڑ اڑ کر، رک رک کر اور جھجک جھجک کر، اس کے بعد کہتا ہے بس جی میں نے بات کر لی، کسی کی سمجھ میں آئی کسی کی نہ آئی، کسی نے ہاں کہہ دیا کسی نے نہ کہہ دیا۔ لیکن یہ بل کیا ہے جس پہ تقریر کی باری ملنی ہے 45 آدمیوں کو، جن میں ایک درجن علماء ہیں، اور پھر جب باری ملے گی کہ تقریر کرو، میں کہتا ہوں اگر ہم میک چھوڑ گئے تو بات ہوئی نا، پھر 2 تقریر سنو، پھر 2 تقریر ہے۔ انہیں پتا ہے کہ اس بل پہ بحث شروع ہوئی تو یہ کئی منگل تک جاری رہے گی، کئی منگل تک، آدھی بحث پہلے دن، چوتھا حصہ بحث، ایک تقریر پہلے دن ہوگی، پہلے دن انشاءاللہ ہماری تقریر ہوگی، دوسرے دن پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مولانا معین الدین لکھوی کی تقریر ہوگی، حامد سعید کاظمی صاحب کے دستخط ہیں ان کی تقریر شروع ہوگی، پھر جناب اسی طرح سرحد کے علماء کرام شروع ہو جائیں گے ان کی تقریریں شروع ہوگی، پھر سیاست دانوں کی تقریریں شروع ہوگی. حکومت سمجھتی ہے کہ یہ چھرا گلے پہ چلا ہی چلا. تو اب طریقہ کار یہ ہے، بل پہلے نمبر پر آ گیا، اب ہم تیاری کر کے منگل کے دن اسمبلی میں گئے تو پتا چلا اسمبلی میں چھٹی ہے، اسمبلی میں چھٹی ہے. پھر بدھ کے دن اجلاس، قرآن اندازی میں بل نکلا ساتویں نمبر پر، اب حکومت خوش، وزراء خوش کہ جان چھوٹی ساتویں نمبر پر گیا. ہم پہلے چھ نمبروں پر بحث اتنی لمبی کر دیں گے کہ سارا دن ختم ہو جائے گا. انہوں نے یہ سوچا، ہم نے یہ طے کیا کہ جن لوگوں کے پہلے چھ بل تھے ان کے پاس جا کر کہا بھائی آپ ہمارے ساتھ طے کر لیں، آپ کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ ہمارا بل اگلے ہفتے پہ موخر کر دو، اس دفعہ صبح چھاپا کا بل آنے دو. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. چنانچہ ادھر سے منگل کا دن آیا، ادھر سے حکومت کے کان میں بات پڑ گئی کہ ناموسے صحابہ بل پھر آیا، ناموسے صحابہ بل، انہوں نے اس دن بھی چھٹی کر دی. پھر بدھ کے روز قرآن اندازی ہوئی تو بل نکلا دوسرے نمبر پر. یہ بل حکومت کے لیے وبال جان بن گیا، نہ پائے ماندن نہ جائے رفتہ، کیا کریں بیچارے، اتنا گھبرا رہے ہیں اس بل سے. میرے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے تقریر کرنا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ کس عنوان پہ تقریر کروں. اگر آپ کہیں تو میں وہی تقریر نہ کر دوں جو میں نے اسمبلی کے لیے تیار کی ہے. میں اس لیے یہ تقریر کرنا چاہتا ہوں کہ اس اسمبلی کی زندگی کا اور اپنی زندگی کا بھی کوئی پتہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یا یہ اسمبلی نہ رہے یا ہم نہ رہیں اور بل پہ تقریر کرنے کا موقع نہ ملے. لوگ یہ کہیں پتہ نہیں کیا کہنا تھا، لوگ یہ کہیں کہ پتہ نہیں اسمبلی کے فورم پر انہوں نے کون سے دلائل پیش کرنے تھے، یا کل کوئی یہ کہے کہ ایسے دلائل ہی نہیں تھے کہ جن دلائل کی بنیاد پہ ہمیں کار کیا جاتا. میں نے بار بار کہا ہے اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ 22 دسمبر دور ہے اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے میں، ابھی قریباً ایک مہینہ باقی ہے. سیاسی صورتحال بڑی خطرناک اختیار ہو چکی ہے سیاسی صورت، اس لیے اگر آپ لوگ اجلاس کو چھوڑو، مجھے کل کی حکومت ریڈیو ٹی وی پر صرف 15 منٹ کے لیے موقع دے، میں اسمبلی میں کی جانے والی تقریر کو اختصار کے ساتھ 15 منٹ کے اندر قوم کے سامنے پیش کرتا ہوں. 15 منٹ تقریر مکمل ہونے دیجئے، اس کے بعد ریفرنڈم کروا دو. اگر پاکستان کی عوام میں سے 2% لوگ بھی میری تقریر سننے کے بعد اس بل کی مخالفت کریں، میرا بل رجیکٹ کر دو، سزا کے طور پہ مجھے گولی مار دو. صرف 15 منٹ ریڈیو ٹی وی پر وقت دے دو، فیصلہ عوام سے لے لو کہ بل پیش ہو یا نہ ہو، یہ سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اسمبلی کا میدان وہی گھوڑا وہی میدان ہے، پھر وہ تو ہے ہی ہے. میرے بھائی، لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے گستاخ کو موت کی سزا. مجھے خود وزیر قانون بار بار چودھری عبدالغفور صاحب کہتے رہے کہ آپ سزائے موت کہاں سے لائیں، آپ ہمیں اس بات کے اوپر قائل کریں کہ سزائے موت صحابہ کے گستاخ کی سزا کیسے بنتی. میں نے کہا چونکہ آپ ایک منجے ہوئے سیاستدان اور اچھے وکیل ہیں، عام ممبران اسمبلی کے لیے آدھا گھنٹہ، آپ کو تو میں 5 منٹ میں مروا سکتا ہوں 5 منٹ، اور الحمدللہ 5 منٹ میں نے بات کی. کہنے لگے آپ کی بات میری تو سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ ممبران اسمبلی ہیں، ان میں سے اکثر لوگ انگوٹھا چھاپ ہیں، اکثر لوگ ان پڑھ ہیں، دین سے ناواقف ہیں، ان کے سامنے آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا آپ راستے سے ہٹ جاؤ، کسی ممبر اسمبلی کو پریس راش نہ کرو، ہر ایک کو آزاد چھوڑ دو، آدھا گھنٹہ اسمبلی میں تقریر مجھے ڈر لینے دو، اگر ایک بھی ممبر اسمبلی میری تقریر سننے کے بعد اس بل کی مخالفت کرے مجھے گولی مار دو، ایک بھی ممبر اسمبلی. اور میں اس میں یہ بھی کہتا ہوں، میں یہ بھی کہتا ہوں، تقریر کر لینے دو، اسمبلی میں جو شیعہ ممبر ہیں وہ بھی مخالفت نہیں کریں گے، کوئی شیعہ بھی مخالفت، حالانکہ اسمبلی میں 15-16 شیعہ ہیں، وہ بھی مخالفت نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ انہیں یقین ہوگا کہ اگر اب ہم نے مخالفت کی تو اسمبلی کے لوگ جوتے مارنے شروع، اسمبلی کے لوگ مارنے شروع کر دیں. اس لیے کہ مسئلہ اتنا واضح ہے، اور مسئلہ کسی عام آدمی کا نہیں، عام انسان کا نہیں، عام لیڈر اور سیاستدان کا نہیں. اگر مسئلہ کسی عام لیڈر اور سیاستدان کا ہوتا تو اس سے کسی کو اختلاف ہوتا، کسی کو اتفاق ہوتا. مسئلہ کسی عام شخصیت کا ہوتا، کوئی قائل ہوتا کوئی قائل نہ ہوتا. مسئلہ اس جماعت کا ہے جس جماعت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی، اے لوگو میرے رب نے ساری کائنات سے مجھے چنا ہے، ساری کائنات سے مجھے، میں اپنے رب کا انتخاب ہوں، میں اپنے رب کا، جس رب نے ساری کائنات سے مجھے آخری رسول امام الانبیاء نبی الانبیاء کی حیثیت سے چنا ہے، واختار علی اصحابی، اسی رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے، اسی رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے. تو صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ صحابہ کو کس نے چنا؟ کس کا انتخاب ہے صحابہ؟ کس کا انتخاب ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن پاک کی 700 آیات ہمارے پاس ہتھیار ہیں، پیغمبر اسلام کی 2000 احادیث ہمارے پاس دلیل کے طور پر ہتھیار ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے قرآن پاک کے دلائل کو چھوڑیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑیے، اس ایک حدیث کو لے لیجئے کہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اپنے رب کا انتخاب ہوں، میری جماعت بھی میرے رب کا انتخاب ہے، میری جماعت بھی میرے رب کا. اتنا آپ سمجھ گئے؟ میں اسی حدیث سے ثابت کر دیتا ہوں کہ صحابہ کا غصہ موت کی سزا کا مستحق ہے، اسی حدیث سے، ان دو جملوں سے. آپ کہیں گے کیسے؟ ایک رب کا انتخاب ہے، ایک آپ کا انتخاب ہوتا ہے. ایک ہمارا انتخاب کون ہوتا ہے؟ کونسلر، ایم پی اے، ایم این اے، یہ ہمارا انتخاب ہے. آپ بتلائیں، آپ جسے منتخب کرتے ہیں اسے آپ بری توقعات کے ساتھ منتخب کرتے ہیں یا نیک توقعات کے ساتھ منتخب کرتے ہیں؟ جو بات سمجھ رہے ہیں وہ بولتے چلیں. آپ جسے کا انتخاب کرتے ہیں اسے برا سمجھ کر منتخب کرتے ہیں یا اچھا سمجھ کر منتخب کرتے ہیں؟ آپ جسے منتخب کرتے ہیں اسے نفع کے لیے منتخب کرتے ہیں یا نقصان کے لیے منتخب کرتے ہیں؟ نفع کے لیے منتخب کرتے ہیں. آپ جسے منتخب کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی بری رائے ہوتی ہے یا اچھی رائے ہوتی ہے؟ آپ جسے منتخب کرتے ہیں منتخب کرنے کے بعد اس سے آپ کو خدمت کرانا مقصود ہوتا ہے یا قوم کا نقصان کرانا مقصود ہوتا ہے؟ خدمت کرانا مقصود ہوتا ہے. لیکن آپ نے جسے منتخب کیا اس نے منتخب ہونے کے بعد آپ کی توقعات پہ پانی پھیر دیا، اس نے منتخب ہونے کے بعد آپ کے خیالات کے برعکس کاروائیوں کا آغاز کیا، آپ کے انتخاب نے، میرے انتخاب نے منتخب ہونے کے بعد سب سے پہلے اگر ڈسا، سب سے پہلے اگر ڈنگ مارا تو وہ مجھے کو مارا، آپ ہی کو مارا، جیسا کہ موجودہ حکمران، ہمارے اور آپ کے انتخاب نے منتخب ہونے کے بعد فائدہ دینے کی بجائے نقصان دیا، نفع دینے کی بجائے نقصان دیا، اچھی توقعات پر پورا اترنے کی بجائے وہ ہماری توقعات کے برعکس نکلا۔ جب ہمارا انتخاب غلط نکلا ہے، جب ہمارا منتخب نمائندہ ہماری توقعات پہ پورا نہ اترے تو آپ خوش ہوتے ہیں یا رنجیدہ ہوتے ہیں؟ آپ مسکراتے ہیں یا ہاتھ ملتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں ہم نے اچھا کام کیا یا یہ کہتے ہیں برا کام کیا؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھائی کی یا یہ کہتے ہیں غلطی کی؟ بولیے بولیے۔ پھر ہاتھ ملتے ہیں، غلطی ہو گئی، بڑی غلطی ہوئی، بڑی بھول ہوئی، اب کوئی آپ سے آ کر کہے کہ تم نے یہ غلطی کیوں کی، یہ بھول آپ سے کیوں ہوئی، یہ غلط انتخاب آپ نے کیوں کیا، تو جواب میں کیا کہیں گے؟ بھائی انسان ہے، انسان ہے، آنے والے وقت سے بے خبر ہیں، کسی کے دل و دماغ کی بات کو نہیں جانتے، کسی کے سینے کو نہیں پڑا، کسی کے خیالات و تصورات سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے آنے والے حالات سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ہم سے غلطی ہو گئی۔ ہم سے اگر کوئی شخص آنے والے حالات سے باخبر ہو، یا یہ کہیں گے کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ کل یہ ہماری توقعات پہ پورا نہیں اترے گا، اگر ہمیں پتا ہوتا کل یہ وعدہ کو توڑ دے گا، اگر ہمیں پتا ہوتا کل یہ عہد کا پاس نہیں کرے گا، اگر ہمیں معلوم ہوتا کل یہ نفع کی بجائے نقصان پہنچائے گا، تو ہم اس کا انتخاب زور سے کرتے نہ کرتے۔ تو جو انتخاب کر بیٹھے لا علمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر، اور سینے کی بات کا علم نہ ہونے کی بنا پر، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو آپ اس وقت کہیں گے جب آپ کا انتخاب آپ کی توقعات کے برعکس نکلے۔ ایک آپ کا انتخاب ہے اور صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ بولیے بولیے، اللہ کا۔ اللہ کی ذات علیم بذات الصدور ہے یا نہیں کہ سینے کے بھید سے بھی علام الغیوب ہے یا نہیں؟ یا لو معافی قدا، کل کیا ہوگا اللہ جانتا ہے یا نہیں؟ کون کیا کرے گا رب کو معلوم ہے یا نہیں؟ کس کی کیا نیت ہے رب کو معلوم ہے یا نہیں؟ تو جس رب کو معلوم ہے کہ کس کی کیا نیت ہے، کل کون کیا کرے گا، کل کون کس بات کی طرف جائے گا، کل کون عہد کا پاس کرے گا، یا کل کون عہد کو توڑے گا، اس رب نے، اس علام الغیوب نے، اس علیم بذات الصدور نے، اس علی کل شیء قدیر نے اسلام کی اشاعت کے لیے، پیغمبر کے دین کو پھیلانے کے لیے، پیغمبر کا سفر و حضر میں ساتھ دینے کے لیے، پیغمبر کا مصیبتوں میں تعاون کرنے کے لیے، پیغمبر کی دعوت میں شرکت کرنے کے لیے، پیغمبر کی امانت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، پیغمبر کے دین کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی اشاعت کے لیے، اپنے دین کے تحفظ کے لیے، اپنے دین کی بقا کے لیے، اپنے دین کے استحکام کے لیے رب نے اپنے پیغمبر کے لیے جماعت کو منتخب کیا ہے، اور اس جماعت کا نام صحابہ ہے۔ تو بولیے صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ توجہ فرمائیے، دیکھیے، بات سمجھ لیجیے۔ اگر میں آپ کو بات نہ سمجھا سکا تو آپ سمجھ لیجئے پھر میں ممبران اسمبلی کو بھی نہیں سمجھا سکتا، اور اگر بچے بچے کے ذہن میں میری یہ بات آ گئی تو یقین کر لیجئے پھر ممبران اسمبلی بھی یہ بات سمجھنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے۔ صحابہ کس کا انتخاب اور اللہ نے صحابہ کو کیوں چنا؟
اللہ اللہ
چنا؟ تاکہ پیغمبر کے وفادار بن جائیں. کیوں چنا؟ تاکہ دین کے لیے قربانی دیں. کیوں چنا؟ تاکہ اسلام کی اشاعت کا کام کریں. کیوں چنا؟ والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی. اس لیے چنے کہ رب کے دین کو تمام ادیان باطلہ پہ غالب کر دیں. تمام ادیان باطلہ پہ رب نے صحابہ کو چنا دین کے غلبے کے لیے. رب نے صحابہ کو چنا دین کے. رب فرماتے ہیں میں نے اس جماعت کو چنا ہے تاکہ دین غالب ہو. میں نے اس جماعت کو چنا ہے تاکہ دین دنیا کے کونے کونے میں جائے. میں نے اس جماعت کو چنا ہے. کس لیے چنا ہے؟ اس لیے چنا ہے کہ آنے والی امتوں کی یہ رہنمائی کریں. آنے والی امتوں کی میں نے اس جماعت کو چنا ہے اور اس جماعت کو معیار بنایا ہے. معیار بھی ایسا قرآن کو پڑھ آمنو کما من الناس. ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں. ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. اگر صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت یافتہ کہلاؤ گے. صحابہ جیسا انداز اختیار کرو گے تو ہدایت کے راہ پر چلو گے. صحابہ کو چھوڑو گے نہ ہدایت پا سکتے ہو. صحابہ کو چھوڑو گے نہ مصطفیٰ تک پہنچ سکتے ہو. صحابہ کو چھوڑو گے نہ خدا تک پہنچ سکتے ہو. ہدایت پانا ہے تو ابتدا کس کی کرنی ہوگی؟ کس کی کرنی ہوگی؟ یہ میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے. قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِهْتَدَوْا. اگر تم ویسا ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ لائے تب ہدایت یافتہ.
ہیلو ڈاکٹر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
جیسے صحابہ لائے ویسے ہی مان لو جیسے. گویا کے پروردگار نے صحابہ کو امت کے لیے معیار بنایا. صحابہ کو امت کے لیے نمونہ بنایا. صحابہ کو امت کے لیے مقتدا بنایا. صحابہ کو امت کے لیے امام بنایا. صحابہ کو امت کے لیے پیشوا بنایا. صحابہ کو امت کے لیے رہنما بنایا. قرآن کہتے کہ میں نے صحابہ کو رہنما بنایا ہے. قرآن کہتے صحابہ مقتدا ہیں. قرآن کہتے صحابہ پیشوا ہیں. نبی فرماتے ہیں صحابہ رب کا انتخاب ہے. رب نے انتخاب کیا مقتدا بنانے کے لیے. انتخاب کیا پیشوا بنانے کے لیے. انتخاب کیا رہنما بنانے کے لیے. انتخاب کیا قوموں کی قیادت کرنے کے لیے. انتخاب کیا قوموں کی زیارت کرنے کے لیے. انتخاب کیا امت کی امامت کرنے کے لیے. انتخاب کیا امت کی امامت کرنے کے لیے. امت کی امامت کرنے کے لیے. رسول کا فیصلہ ہے. یہ تو خدا اور رسول نے فرمایا صحابہ رب کا انتخاب. رب نے بتلایا کہ میں نے یہ انتخاب اس لیے کیا ہے تاکہ یہ امت کی امامت کریں, سیادت کریں, مقتدا بنے, پیشوا بنے, رہنما بنے. اتنی بات تک پر کسی کو اختلاف ہے؟ ہے کسی کو اختلاف؟ کوئی کافر بھی اس بات سے اختلاف اگر اس بات سے اختلاف کرے گا تو قرآن سے اختلاف کرے گا. اس بات سے اختلاف کرے گا تو رسول سے اختلاف کرے گا. تو صحابہ اس بات سے اختلاف کرنے والا صحابہ کا اختلاف نہیں کرتا. اس بات کا منکر صحابہ کا منکر نہیں. اس بات کا منکر صحابہ کا منکر نہیں. اس بات کا مخالف قرآن حدیث کا مخالف ہے. اس بات کا منکر قرآن و حدیث کا منکر ہے. تو میں نے عرض کیا پیغمبر نے فرمایا صحابہ رب کا انتخاب ہے. رب نے بتایا کہ میں نے انتخاب کیا ہے امت کی قیادت کے لیے, سیادت کے لیے, امامت کے لیے. یہاں تک بات میں کوئی آپ کو ابہام تو نہیں؟ کوئی ایسی بات تو نہیں جو میں نے اپنی طرف سے کہی ہو؟ کوئی ایسی بات ہے؟ اب سنو اگلی بات. ہمارا شیعہ سے کوئی خاندانی جھگڑا, کوئی مال و دولت کا جھگڑا, کوئی زبان صوبے کا جھگڑا, کوئی سیاست کا جھگڑا کوئی نہیں. حکمرانوں, سیاست دانوں, عام لوگوں سنو, صرف ایک جھگڑا ہے. وہ یہ کہ نبی نے فرمایا میری جماعت رب کا انتخاب ہے. قرآن نے کہا میں نے منتخب کیے ہیں قیادت کے لیے، امامت کے لیے، سیادت کے لیے، پیشوائی کے لیے، رہنمائی کے لیے. لیکن شیعہ مذہب اس کی سب سے پہلی بنیادی اساسی کتاب جس کے اوپر آج شیعہ مذہب کی عمارت قائم ہے، کوئی دنیا کا اسلح عشری پاکستانی شیعہ اس کتاب کو اپنی مذہبی کتاب ہونے سے انکار نہیں کر سکتا، اور وہ اس کتاب کو اپنے مذہب کی بنیادی کتاب قرار دیتا ہے. یہ کتاب اصول کافی، مصنف کا نام محمد بن یعقوب کلینی، آگے چل کے احتجاج تبرسی، آگے چل کے ملا باقر مدرسی، جس کی خمینی نے تعریف کی کہ ہمارے مذہب کا بہت بڑا مجتہد، بہت بڑا رہنما، ہمارے مذہب کا بہت بڑا مقتدا ہے. اس کی کتاب حیات القلوب لے لیجئے، حق الیقین لے لیجئے، عین الحیات لے لیجئے، بہار الانوار لے لیجئے. چلو اس کو بھی چھوڑئے، خود خمینی کو پکڑ لیجئے. خود خمینی کو دنیا کا کوئی شیعہ خمینی کا انکار کرتا ہے؟ خمینی کو رہنما ماننے سے انکار کرتا ہے؟ ہر شیعہ خمینی کو اپنا امام اور رہنما. وہ شیعہ تو شیعہ سنی بھی مانتے ہیں، سنو بھی نعوذ باللہ کہتے ہیں امام خمینی. اور عام سنیوں کو آپ کیوں کچھ کہیں؟ نعرہ لگانا میری بات، ذرا تحمل سے سننا. عام سنیوں کو کیوں کہیں؟ میاں خمینی کی تو اتنی ویلیو ہے کہ ووٹ ہم نے دیے، نعرے ہم نے لگائے، ممبر ہم نے جتوائے، میاں صاحب وزیر اعظم بنے تو خمینی کی قبر پر جا کر چادر ڈال کر پھولوں کی فرمانے لگے خمینی کی تعلیمات مینارہ نور ہیں. خیر خمینی کی تعلیمات مینارہ. جب بڑوں کا یہ حال ہے تو چھوٹوں کا، چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ، نواز میاں سبحان اللہ. جب کسی ملک کا وزیر اعظم خمینی کی تعریف کرے تو عوام تو خود بخود کرے گی نا. اصول کافی کو پڑھ تو وہ اعلان کرتی ہے کہ جو جماعت اللہ کا انتخاب تھی، جس جماعت کو رب نے امت کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، قیادت کے لیے، سیادت کے لیے، امامت کے لیے رب نے چنا تھا، اصول کافی کہتی ہے ارتد الناس بعد النبی، وہ پوری کی پوری جماعت پیغمبر کے تشریف لے جانے کے بعد مرتد ہو گئی. اور آگے مچھلیے، آگے مجلسی کہتے کہ اس جماعت کے بارے میں میرا یہ فیصلہ ہے، جس مجلسی کو خمینی کہتے ہمارے مذہب کا لیڈر ہے، پیشوا ہے، جس مذہب جس مجلسی کو خمینی خراج تحسین پیش کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے امام سے پوچھا، ہم نے اپنے امام سے سوال کیا، مرا خبردار ادھال ابو بکر عمر کہ امام جعفر ہمیں بتلاؤ کہ ابو بکر عمر کون تھے، تو جواب ملا کہ ہر دو کافر بودن، ابو بکر عمر دونوں کافر ہے، ہر کے اشارہ دوست دارت کافر شبت، جو ابو بکر عمر کا دوست رکھے وہ بھی کافر ہے. مجلسی نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ اہل الحیات میں ایک واقعہ لکھتے کہ پروردگار عالم نے جس طرف جا کر سورج غروب ہوتے اس طرف ایک جہان آباد کیا ہے، ایک شہر بسایا ہے، اس شہر کا نام بلقاہ ہے، بلقاہ شہر میں اتنی مخلوق ہے، بلقاہ شہر میں اتنے لوگ ہیں جو انسان نہیں ہے، جن نہیں ہے، بلکہ ملائکہ کی صورت میں ایک جماعت ہے جو اول سے رہ کر، ادل سے رہ کر ابد تک رہیں گے، جو قیامت تک موت نہیں آئے گی، قیامت تک بھوک نہیں آئے گی، قیامت تک پیاس نہیں لگے گی، نہ انہیں بھوک آتی ہے، نہ پیاس ہوتی ہے، نہ کوئی کام کاج کرتے ہیں، نہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، نہ ہاتھ چلاتے ہیں، نہ دکانداری کرتے ہیں، نہ کوئی تجارت کرتے ہیں، نہ دفتری کام کرتے ہیں. یہ اتنی بڑی مخلوق ہے کہ اس کرے ارض پر بسنے والے انسانوں سے 70,000 گنا زیادہ یہ مخلوق شہر بلکہ میں ہے. شہر بلکہ کی مخلوق کھاتی نہیں ہے، پیتی نہیں ہے، محنت مزدوری نہیں کرتی ہے اور مرتی نہیں ہے. وہ صبح شام ایک کام کرتی ہے، وہ اٹھتی بیٹھتی ایک کام کرتی ہے، وہ چلتی پھرتی ایک کام کرتی ہے، وہ سوتی جاگتی ایک کام کرتی ہے. سوال کیا گیا وہ قوم کیا کرتی ہے، وہ کیا کام اثر انجام دیتی ہے؟ تو ملا اکبر مجسی اہل الحیات میں